وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے کہ اوپر کے 11ویں رکوع سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا, مگر یہ کہ وحی الہی کا مقصد جو ہے وہ محض قصہ سنانا تو نہیں تھا, ہے نا. تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی ہے, قصہ ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ مقصد کیا تھا اس قصے کا, اب اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مقصد لوگوں کو سمجھ آئے. تو ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو معجزات نہیں دکھائے جا رہے. اہل مکہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے نا اور عبرت نہیں حاصل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَئِن مِّن آیَتٍ, اور کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ نشانیوں کو دیکھنے والی اگر آنکھیں ہوں, عبرت حاصل کرنے والی اگر آنکھیں ہوں, تو کیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو ہے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ جمع کر رکھی ہیں, اور حتیٰ کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, آسمانوں اور زمین کی پیدائش جو ہے وہ اللہ نے کی ہے, اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے, اور ان کا انتظام صدیوں سے چل رہا ہے آسمان اور زمین کا, ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو اگر لوگ ان چیزوں پہ غور کرتے تو کیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کر لیتے. تو لوگ رب کو کیوں نہیں پاتے, اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے نا اس پر غور نہیں کرتے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, یعنی یمرون علیہا, اس پر سے گزرتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں. وما یؤمنو اکثرہم, اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. کس پر؟ باللہ, اللہ پر. الا وہم مشرکون, مگر یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جب نشانیوں پر غور نہیں کریں گے تو اللہ کو خالق اور رازق بھی نہیں مانیں گے, ہے نا. اور خالق مان بھی لیا تو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانیں گے. تو اللہ کی ساتھ, اللہ کی ذات, صفات, اختیارات اور حقوق ہیں, اس میں جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے پھر شریک کرتے ہیں. تو ایمان نہ لانے کی ایک اور وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وما یومنو اکثرہم باللہ, کہ لوگ اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ الا وہم مشرکون, اس لیے کہ وہ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. تو بڑی وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں, شریک ہیں, جو ان کو اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے, تو اس لیے وہ پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. افا امنوا ان تاتیہم غاشیتم من عذاب اللہ, کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا جو ہے وہ ان کو ڈھانپ لے؟ او تاتیہم الساعت بغتۃ وہم لا یشعرون, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آ جائے اور انہیں شعور ہی نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے کے لیے, تنبیہ کے لیے سوال کیا ہے کہ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی بندگی نہیں کر رہے, تو کیا یہ اس بات سے ڈرتے نہیں ہیں کہ قیامت اچانک اگر آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مصیبت, پریشانی جو ہے جب آتی ہے تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا, ہے نا. کشمیر پر جب زلزلہ آیا تھا اور کئی بستیاں اور لاکھوں لوگ جو اس سے متاثر ہوئے اور جو سوئے تھے وہ سوئے کے سوئے رہ گئے, تو ان کو اس بات کی جو ہے وہ خبر بھی نہ ہوئی, ان کو اندازہ بھی نہ ہوا اس بات کا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی غفلت, اس کی جہالت جو ہے اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں, اظہار تعجب کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یہ کیسے بے فکرے ہیں, کیسے بھی فکرے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی حادثہ عذاب اگر ان پر آ گیا یا اچانک قیامت ان پر آ گئی تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ کیسے تیار ہوں گے, نا کیسے اس کی آخرت کی جو ہے وہ تیاری کریں گے, انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, یعنی میرا راستہ توحید کا راستہ ہے, میرا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، میری دعوت بصیرت اور عقل پر مبنی ہے۔ تو کیا کرو کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف جو ہے تو تمہیں بلاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس تمام امت کے بہترین افراد ہیں، جن کے قلوب پاک اور علم جو ہے وہ گہرا ہے، تکلف کا ان میں نام نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کی صحبت اور خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تم انہی کے اخلاق، عادات اور طریقوں کو سیکھو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھا راستہ اگر چلنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے نہیں منانا، پھر بسنت نہیں منانی، پھر ہیلوین نہیں منانی، پھر کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے نا ان کی اطاعت کرنا۔ ہاذہی سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، میں پوری روشنی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ جو ہے اس راستے کو دیکھ رہا ہوں، انا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے صحابہ بھی۔ یعنی صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اس کے کیا معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پوری روشنی کے ساتھ یہ راستہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی، یعنی آپ کے صحابہ بھی۔ اور وہ من اتبعنی سے مراد قیامت تک وہ لوگ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، آپ کی دعوت پر عمل کریں، آپ کی دعوت لوگوں تک پھیلائیں، اور قرآن کریم کو جو ہے وہ عام کریں۔ فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی جو ہے وہ واسطہ نہیں ہے، کوئی بھی ان سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو جن باتوں کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ اپنے مشرکانہ عقیدے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے بھی عمل کے لیے ہمارے لیے پھر کیا اصول نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کی بندگی کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اسلام جو ہے نا اس کو اپنا دین اور زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھیں، اور اسی کے مطابق جو ہے پھر ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر کسی کے دن بھی مناتے ہیں نا تو یہ بھی شرک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اگر کسی اور سے ہم منسوب کریں گے تو یہ بھی جو ہے وہ شرک ہے۔ تو پیغمبر کے راستے پر جو پیروکار ہیں پیغمبر کے، ان کو بڑے یقین کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو چلنا چاہیے، اور ان کو جو ہے اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو آیت نمبر جو 108 کا آخر ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میری دعوت کا یہ مطلب نہیں کہ میں لوگوں کو اپنا بندہ بناؤں، بلکہ میں خود بھی اللہ کا بندہ ہوں اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں، اور بحیثیت دائی مجھ پر ایمان لانا لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، شرک سے اللہ پاک ہے، اور میں خود بھی شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو بھی پیغمبر آئے گا تو اس کو جو ہے وہ فرشتہ ہونا ضروری ہے اور وہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی عورت کسی دور میں نبی نہیں بنائی گئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، کہ آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو بھیجا جو رسول بنا کر، تو سب کے سب جو تھے وہ رجال تھے، گویا کہ وہ مرد تھے۔ اور تیسری بات جو ہے کیا کہتے ہیں، نوحی الیہم من اہل القرا، اور ہم نے جو ان کی طرف وحی بھیجی وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے۔ تو پھر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ جو بھی نبی بھیجے وہ بڑی بستیوں یا شہروں میں پیدا ہوئے، وہی ان کا مرکز تبلیغ ٹھہرا، یعنی کسی جنگل، کسی گاؤں، کسی چھوٹے علاقے میں نہیں، بلکہ سینٹرل پلیس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوا کہ سینٹرل پلیس سے دعوت جو تھی وہ ارد گرد کے علاقوں میں جو ہے وہ خود بخود جو تھی وہ پھیل گئی۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی دعوت کا مرکز کسی جگہ کو بنائیں تو دیکھیں کہ سینٹر ہے وہ، تاکہ سینٹر سے ارد گرد کے علاقوں میں آسانی سے خود ہی جگہ دعوت جو ہے وہ چلی جائے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر کیا یہ لوگ جو ہیں انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کہ وہ دیکھتے، وہ نظارہ کرتے، انہیں نظر آتا، کیف کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، کیا حال ہوا، کیا انجام ہوا، الذین من قبلہم، وہ قومیں جو ان سے پہلے جو ہیں وہ گزر چکی تھی۔ تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے اور پھر ان لوگوں کا انجام دیکھتے، وہ قومیں جو ان سے پہلے ہو گزری ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ پچھلی قوموں کے حالات کا مشاہدہ کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، تو پھر یہ لوگ جو تھے دنیا میں اور دنیا کی جو ظاہری زیب و زینت تھی اس میں جب وہ مست ہوئے اور آخرت کو بھلا دیا تو پھر ان کو اس کا کیا نقصان ہوا۔ تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو تھے انکار کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، دنیا کے چند روزہ عائش پر، چند روزہ جو راحت تھی اس پہ انہوں نے آخرت کی جو مکمل نعمتیں تھیں ان کو جب بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بتائی ہے، اور یہ جو ہے وہ بنیادی باتوں میں سے ہے، ایک پیغمبر کے نے جو دین جب پھیلایا اور بنیادی باتیں جو قوم کو بتائیں تو ان میں سے ایک بات کیا ہے، عقیدہ آخرت، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو کہ متقی ہوئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے گھر کی تیاری کریں، اور آخرت کا گھر جو ہے وہ بغیر تقوی کے نہیں ملتا، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے والوں کے صلے کی اصل جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اور وہ صلہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایمان لانے والے سوچتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ صلہ دے گا، اللہ ہمیں نوازے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صلہ جو میں ان کو دوں گا وہ ان کے جو عمل ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو اصل بات کیا تھی کہ جو ہے وہ جیسے نیک لوگ ایمان لاتے اور عمل کرتے تو، لیکن یہ کہ مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے رہتے، تو ایسے میں جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ باقاعدہ جو ہے وہ وحی نازل کر دی اور ان کو باقاعدہ تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ، اللہ کی طرف سے انعام جو ہے وہ عنقریب تمہیں ملنے والا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تقویٰ اور صبر کی زندگی جب بسر کی تو اللہ نے دنیا میں ان کو کیسا صلہ دیا نا، ملاب بھی ہوا، عروج بھی ملا، تخت بھی ملا، دنیا بھی ملی، اور اپنے ہی جو تھے وہ ان کے قدموں پہ آ کر جو تھے وہ ڈھہ گئے، ڈھیر ہو گئے نا۔ تو آج کی زندگی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی ہم فکر کریں، اور کچھ نام اعمال میں اچھی نیکیاں ہم جمع کر لیں، تو ضروری کیا ہے، اتقو، ڈرنا، بچنا، گناہوں سے بچنا، اور جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے، تقوی۔ اور تقویٰ جو ہے یہ ظاہری شیپ کو نہیں لینا کہ برقع پہن لیا، داڑھی رکھ لی، نہ مسلمانوں والے رکھ لیے، نماز بھی پڑھ لی لیکن عمل اس کے خلاف کرنا، تو یہ تقویٰ نہیں ہے. تو تقویٰ کیا ہے کہ پوری کیفیت میں، پورے کردار میں، اخلاق میں تبدیلی کا نام ہے. افلا تاکلون، کیا ان لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی؟ تو یہ آیت نمبر 108-109 ہمیں جو پیغام دیتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے سفیر جو پیغمبر ہیں ان کو مانیں، ان کی اطاعت کریں، ان کا ساتھ دیں، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ہمیں اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ اس کا صلہ دیں گے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللہ رب العزت کیا بتاتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. کیا؟ حتی اذا استیأس الرسل، کہ جب رسول جو تھے، پیغمبر جو تھے، وہ مایوس ہو گئے. کس سے مایوس ہوئے؟ لوگوں سے، کہ مدتوں انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی، مدتوں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں نے ان کی تبلیغ کو مان کے نہ دیا، سن کر نہ دیا. وظنوا انہم، اور پیغمبروں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہ یقین کیا کہ قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد یکایک پیغمبروں کو پہنچ گئی. فنجیا من نشاء، تو جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو ہمارا قاعدہ کیا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں. فنجیا من نشاء، جس کو چاہا ہم نے بچا لیا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب جو ہے وہ ٹالا نہیں جاتا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبروں نے مدت دراز تک اپنے علاقے میں پیغمبرانہ منصب جو ہے اس کو ادا کیا، لوگوں نے مان کر نہ دیا، یہاں تک کہ پیغمبر مایوس ہو گئے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہی ہے نا کہ جو لوگ مانتے نہیں ان پر میرا عذاب آئے گا، اور وہ مایوس ہوئے کہ عذاب بھی نہیں آیا، حق غالب بھی نہیں ہوا، لوگ مان کر نہیں دیتے، اور یعنی وہ یہ گمان کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری مدد جو تھی وہ پہنچ گئی. حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کا مطلب پوچھا کہ اللہ کی مدد جو ہے یعنی اس سے کیا مراد ہے. مطلب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کو جن لوگوں نے مانا اور ان کی تصدیق کی، جب ایک مدت دراز تک ان پر آفت اور مصیبت آتی رہی اور اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو گئی، اور پیغمبر جھٹلانے والوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور یہ گمان کرنے لگے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ بھی ہمیں جھوٹا سمجھنے لگیں گے، تو اس وقت اللہ کی مدد جو تھی وہ آن پہنچی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو دراصل اس آیت میں بھی اللہ کا قانون امحال، اس کو لکھ لیں، اللہ کا قانون امحال یعنی مہلت کا قانون جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے، پھر بھی ان پر عذاب نہیں، عذاب الہی نہیں آتا، یعنی جو نہیں مانتے نا ان پر عذاب نہیں آتا. ایمان لانے والے تو ظلم و ستم برداشت کرتے ہیں، اور انکار کرنے والے جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ عذاب کوئی نہیں آنا کیونکہ یہ ایسے ہی وعدے ہیں. تو پھر ایسے میں جو ہے ایمان لانے والے بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ پیغمبروں نے جو بات کہی نا شاید یہ ایسے ہی تھی، سچی نہیں تھی نا، جھوٹ بولا گیا تھا، تو وعدے کہیں جھوٹے نہ ہو. جیسے آپ پیچھے بھی پڑھ چکی نا سورت بقرہ میں، فَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، سورت البقرہ آیت 214. تو اس وقت اللہ کا عذاب آ گیا، اور جب عذاب کا وقت آتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اس میں تاخیر نہیں ہوتی نا، یعنی بری طرح ہلائے گئے وہ لوگ، حتیٰ کہ وقت کا رسول پکار اٹھا اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہ کب اللہ کی مدد جو ہے وہ آئے گی. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں، ان کہانیوں میں، ان واقعات میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اور ہم لوگ عقل مند کسے سمجھتے ہیں؟ جو دنیا کے لحاظ سے بڑے چالاک ہوتے ہیں، جو یعنی برف آنے سے پہلے نمک خرید لیتے ہیں، گھر کی پوری تیاری کر لیتے ہیں، ہے نا، جو ویلنٹائن ڈے غیر قوموں کی نکالی میں بڑے آگے نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے ماڈرن ہیں، ہے نا، تو جو دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی کے سارے معاملات فیصلے کرتے ہیں نا، ہم ان کو عقل مند سمجھتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقل مند کن لوگوں کو کہا ہے، اور یہاں پہ جو یہ قصص ہم سے مراد تمام نبیوں کے قصے ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور عقل مند سے مراد اللہ کے فرما بردار ہیں، عقل مند سے مراد صبر اور تقوی اختیار کرنے والے، جو محسنین کی روش پر چلنے والے. تو اللہ کے جو فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پیغمبروں کے قصے میں بڑی کہانیاں ہیں. تو کیا کہانیاں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی دنیا میں مدد کرتا ہے، چاہتا ہے تو کنویں سے نکال کر ایک تخت سلطنت پر ان کو فائز کر دیتا ہے، چاہتا ہے تو ایک بدنامی کی جو زندگی ہے اس سے نکال کر ان کو جو ہے وہ نیک نامی جو ہے اس کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے. تو یعنی گویا کہ پوری سورت یوسف جو ہے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اللہ کے جو کرشمے ہیں، یہ بڑے زبردست ہیں. اور ہمارے لیے اس میں جو پیغام ملتا ہے، ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور سوچتے کون ہیں؟ جو کہ عقل مند ہیں. اور عقل مند کون ہیں؟ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ما کان حدیثا یفترا، کہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو بس گھڑ لیا گیا ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ جو کتابیں پہلے سے آئی نہیں ہیں نا، انہی کی یہ تصدیق کرتی ہے. وتفصیل کل شئین، اور ہر چیز کی تفصیل ہے. اور تفصیل سے مراد کیا ہے؟ اس سے دنیا کی چیزوں کی تفصیل مراد نہیں ہے، یعنی طب، ریاضی، جنگل یا عام جو علوم ہیں اس کی تفصیل مراد نہیں ہے، بلکہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو چیزیں چاہیے نا، اس کی تفصیل مراد ہے. وہ ہدن، اور ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. یہ قوم یؤمنون، ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والی ہے. تو پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کی کہانیوں میں اہل ایمان کے لیے جو سبق ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن کی اصل حقیقت کو جانتے ہیں. اور قرآن جو ہے اس میں جو قصے کہانیاں جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عبرت حاصل کرو، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تین صفات یہاں پہ خاص طور پر بتائی گئی ہیں. اور وہ تین صفات انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے تفصیل کل شیء، کہ جو انسان کی زندگی میں جس چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، ہدایت کی جو تفصیل ہے وہ قرآن میں بتائی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. اور دوسری ہے واہدن، کہ یہ ہدایت ہے اس میں، یعنی یہ کتاب ہے جو ہدایت کا پیغام دیتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ناولوں سے، فلموں سے، عام چیزوں سے جو ہے ہم ہدایت لیتے ہیں، تو اصل ہدایت جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ رحمت ہے. اور اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلی قوموں کے اللہ نے واقعات بتائے ہیں کہ اس وجہ سے میرا ان پر عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برسا ہے، تو تم وہ کام نہ کرنا جس کی وجہ سے ان لوگوں پر جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یعنی سورت یوسف جو ہے آخر میں کس چیز پر ختم ہوتی ہے؟ لقوم یؤمنون، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں. اور آپ ایمان کے لحاظ سے بھی اس بات کو دیکھیں کہ پوری سورت یوسف جو ہے جس میں اللہ رب العزت نے جب اس کا آغاز کیا تو بھی سورت یوسف میں قرآن کی تعریف کی کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عربی زبان میں حاصل کی نازل کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو، تاکہ تم جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکو. اور اینڈ پر تو یہی کہا کہ عبرت لأولی الالباب، اور احسن القصص سنا کر ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ دنیا میں جو نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، جو تضاد نظر آتا ہے، تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر کانٹے ہیں تو وہاں پہ پھول بھی مہکتے ہیں. اگر کنواں ہے، اگر غلامی ہے، اگر جیل ہے، تو اس کے ساتھ رہائی بھی ہے، آزادی بھی ہے، عروج بھی ہے، تخت بھی ہے. تو ہمیں جو زندگی کے مسائل اور پریشانیاں ہیں نا، غم ہیں، بیماریاں ہیں، اولاد کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، جاب کی طرف سے، کسی بھی طرح کے کوئی مسائل ہیں، تو اس پہ پریشان نہ ہوں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ فانی ہے، اور رہتی جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.